बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم صدق الله العلي العظيم
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، اور شیطان تمام امور کا فیصلہ ہو جانے کے بعد کہے گا کہ اللہ نے تم سے بالکل برحق وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا، پھر میں نے اپنے وعدے کی مخالفت کی اور میرا تمہارے اوپر کوئی زور بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے اسے قبول کر لیا، تو اب تم میری ملامت نہ کرو بلکہ اپنے نفس کی ملامت کرو کہ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو۔ میں تو پہلے ہی سے اس بات سے بیزار ہوں کہ تم نے مجھے اس کا شریک بنا دیا، اور بے شک ظالمین کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰا شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ ابراہیم کی آیت 22 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے قاسم رضی۔ اور اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب سماعت فرما لیجیے۔ سب سے پہلے آپ سامعین پروگرام نیم نگاہ سماعت فرمائیں گے جس میں عالمی خبریں پیش کی جائیں گی۔ نیم نگاہ کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، اور نعت کے بعد آپ سامعین فرزند رسول خدا حضرت امام حسین علیہ السلام کی شب ولادت با سعادت کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام سماعت فرمائیں گے۔ اس خصوصی پروگرام کے بعد ہمارا اگلا پروگرام کلام امیر پیش کیا جائے گا، اور پروگرام کلام امیر کے بعد آج کے دن کی دعا پر ہماری اس وقت کی نشریات کا اختتام ہوگا۔ تو سامعین تو نہیں، اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب ہم آپ کو بتا دیں کہ ہمارے رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ وے میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ اب آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور سامعین کے لیے آرکائیو کی سہولت بھی موجود ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام نیم نگاہ میں خبریں پاکستان کے وقت کے مطابق 8:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق رات 9 بجے پیش کی جاتی ہیں۔ تب سے کچھ ہی لمحوں بعد ہم پروگرام نیم نگاہ میں خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ پیش خدمت ہے پروگرام نیم نگاہ جس میں عالمی خبریں پیش کی جائیں گی۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ مغربی ایشیا میں بدامنی اور عدم استحکام کا بنیادی عامل امریکہ ہے، تہران ڈائیلاگ فورم سے ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف کا خطاب۔ پاکستان کے علاقے ڈسکا میں ضمنی الیکشن دوبارہ کرانے کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے پی ٹی آئی کی اپیل مسترد۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں بینک ملازمین کی ہڑتال کی گونج، حکومت بینک ملازمین کا مسئلہ حل کرے، اپوزیشن رہنما کا مطالبہ۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے مغربی ایشیا میں بدامنی اور عدم استحکام کا باعث بین الاقوامی مداخلت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے علاقے میں امریکہ کی مداخلت اور زیادہ بدامنی اور عدم استحکام کا موجب بنی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے منگل کے روز تہران ڈائیلاگ فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے علاقے میں امریکہ کے تخریبی اقدامات جنگ تک محدود نہیں ہیں، اور ایرانی قوم کے خلاف امریکہ کی اقتصادی جنگ مختلف مسائل و مشکلات من جملہ کرونا کے خلاف مہم میں رکاوٹ کا باعث بنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران تمام پڑوسیوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے آمادہ ہے، اور علاقے کا مستقبل بنانے کے لیے اغیار کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے نیا علاقہ تعمیر اور انسانی، سماجی اور اقتصادی ترقی کی راہ ہموار کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ علاقائی سطح پر مسائل کے حل اور ماحول کو پرامن بنانے کے لیے علاقے کی قوموں کے درمیان مذاکرات کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے اپنے ایک اور بیان میں ہرمز امن منصوبے کے تحت علاقائی سطح پر ایران کی جدت عمل پر بھی تاکید کی۔ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے ایرانی سال 1394 سے 1396 کے دوران ایران کی اقتصادی ترقی کو قابل فخر قرار دیا ہے۔ صدر مملکت حسن روحانی نے منگل کے روز ایران کے سینٹرل بینک کے 60ویں جنرل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے حالات کا 1396 اور اس سے پہلے سے موازنہ کیا جائے تو اس طرف کے حالات دباؤ سے دوچار، تاہم معمول کے مطابق رہے ہیں، اور پھر بھی پابندیوں کے دور کو عبور کرنے میں کامیابی حاصل کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پابندیوں کے دور میں بھی ایران کے حالات معمول کے مطابق اور مناسب رہے ہیں، جبکہ 1395 میں ایران کی اقتصادی ترقی دنیا میں سب سے زیادہ رہی ہے، جو ایک مثال ہے۔ صدر ایران نے دشمن کی اقتصادی جنگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں پہنچنے کے بعد کسی بھی قانون، معاہدے، عہد و پیمان اور انسانی اصول پر عمل نہیں کیا اور تمام بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی کی اور کئی عالمی معاہدوں سے نکلنے کا اعلان کیا اور خاص طور سے ایران کے خلاف سخت ترین پابندیاں عائد کیں، پھر بھی ایران اپنے معمول کی ترقی جاری رکھنے میں کامیاب رہا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے زیر اہتمام نوروز کی سفارتی تقریب پیر کی شب تہران میں منعقد کی گئی۔ نوروز دوستی کے نام سے منعقدہ اس تقریب میں دنیا کے 80 سے زائد ملکوں کے سفیروں کے علاوہ اقوام متحدہ کے نمائندے تہران نے بھی شرکت کی۔ تقریب کے میزبان کے حیثیت سے ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا اور انہیں نوروز کی مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے نوروز کی تقریبات کو عالمی واقعہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ 14ویں صدی شمسی کے دوران انسانیت کو جنگوں، پابندیوں اور طرح طرح کے تعصبات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے دنیا کے تمام امن پسند قوموں کو نوروز کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ 15ویں صدی شمسی کا آغاز ساری دنیا کے لیے امن و آشتی اور محبت و دوستی کا پیغام لے کر آئے گا۔ اس موقع پر ایران کے مختلف صوبوں کے طائفوں نے اپنے فن کا مظاہرہ کر کے نوروز کی رسومات اور اپنے اپنے علاقوں کی ثقافتی جھلکیاں بھی پیش کیں۔ آئندہ موسم بہار تک ایران دنیا میں ویکسین تیار کرنے والا بہترین اور اہم ترین ملک بن جائے گا۔ منگل کے روز تہران میں ایرانی ماہرین کے تیار کردہ نئی کرونا ویکسین فخرا کی انسانی آزمائش کے پہلے مرحلے کے آغاز کے موقع پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایرانی وزیر صحت ڈاکٹر سعید نمکی نے کہا کہ آج ہم فخر سے بات کہہ سکتے ہیں کہ تمام تر پابندیوں کے باوجود ایران دنیا میں کرونا مینجمنٹ کے سلسلے میں بہترین ملک کے طور پر سامنے آیا ہے۔ ڈاکٹر سعید نمکی نے کرونا وبا کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے ایران اور امریکہ کے درمیان موازنہ کرتے ہوئے کہا کہ رہبر انقلاب اسلامی کی مدبرانہ ہدایات کی روشنی میں ایران کرونا وبا کو کنٹرول کرنے میں کامیاب رہا ہے، جبکہ امریکہ اب تک ایسا کرنے میں ناکام رہا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ایرانی ماہرین کے تیار کردہ تیسری کرونا ویکسین فخرا کی انسانی آزمائش اور کلینیکل ٹرائل کا آغاز آج منگل سے شروع ہو گیا ہے۔ یہ ویکسین ایران کی وزارت دفاع کے محکمہ جدید کاری اور تحقیقات نے تیار کی ہے اور قابل فخر ایرانی سائنسداں شہید محسن فخری زادے اسی ادارے کے سربراہ تھے۔ فخرا ویکسین کے پروجیکٹ ڈائریکٹر احمد کریمی نے انسانی آزمائش کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ COVID-19 کی ویکسین تیار کرنے کا کام گزشتہ برس شروع کیا گیا تھا۔ انہوں نے کرونا ویکسین کی تیاری کے مختلف فنی مراحل کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس مقصد کے لیے 35,000 ایرانی مریضوں کے جسم سے کرونا وائرس کے نمونے جمع کیے گئے اور پھر انہیں کلٹیویٹ کرنے کے بعد ویکسین کے لیے سب سے بہترین نمونے کا انتخاب کیا گیا۔ احمد کریمی نے واضح کیا کہ نمونوں کے حصول سے لے کر ویکسین وائرس کے حصول اور حیوانی آزمائش تک کے تمام مراحل کم ترین مدت میں مگر بہترین معیاروں کے مطابق انجام دیے گئے۔ فخرا ویکسین کے پروجیکٹ ڈائریکٹر نے مزید کہا کہ لیب ٹرائل اور 650 مختلف حیوانات پر اس کی آزمائش کے نتیجے میں اس ویکسین کے محفوظ اور مؤثر ہونے کا پورا اطمینان حاصل ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فخرا ویکسین کی تیاری کے ساتھ ساتھ اس کی پیداوار کے لیے کارخانے کی تعمیر بھی شروع کر دی گئی اور امید ہے کہ موسم گرما تک اس کی پیداوار شروع ہو جائے گی۔ پاکستان کے سپریم کورٹ نے ڈسکا کے ضمنی انتخابات سے متعلق حکمراں جماعت تحریک انصاف کی دائر کردہ درخواست مسترد کر دی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں قائم سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے ڈسکا سے پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کے امیدواروں کے وکلاء کے دلائل سننے کے بعد دوبارہ انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن کے فیصلے کو حق بجانب قرار دیا ہے۔ جسٹس عمر بندیال کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کے احکامات یوں ہی معطل نہیں کر سکتے، لہذا دوبارہ الیکشن کرایا جائے گا، تاہم دوبارہ انتخابات پورے حلقے میں یا صرف چند پولنگ اسٹیشنوں میں کرانے کا فیصلہ عدالت کرے گی۔ صرف چند پولنگ اسٹیشنوں میں کرانے کا فیصلہ معاف کیا۔ دوسری جانب پاکستان کے الیکشن کمیشن نے سینیٹ الیکشن سے قبل وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے ارکان اسمبلی کو ترقیاتی فنڈ جاری کرنے کے خلاف پیپلز پارٹی کی درخواست مسترد کر دی۔ پیپلز پارٹی کے وکیل نیر حسین بخاری نے الیکشن کمیشن کی عدالت کے روبرو دلائل دیتے ہوئے کہا کہ سینٹ الیکشن سے قبل ارکان اسمبلی کو ترقیاتی فنڈز دینے کا اعلان رشوت دینے کے زمرے میں آتا ہے اور یہ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی اور الیکشن کمیشن کی توہین ہے۔ الیکشن کمیشن نے نیر حسین بخاری کے دلائل سننے کے بعد درخواست کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے خارج کر دیا۔ ہندوستان میں بینک ملازمین کی ہڑتال پر منگل کے روز ملک کی پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں حزب اختلاف نے مسئلہ اٹھایا۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں اپوزیشن لیڈر ملکہ ارجن کھڑگے نے منگل کے روز ملک کے بینکوں میں دو دنوں سے جاری ہڑتال کا مسئلہ اٹھایا اور حکومت سے ایران ان کے اہلکاروں کے مسائل حل کرنے کی درخواست کی۔ ارجن کھڑگے نے وقفہ صفر کے دوران کہا کہ بینکوں کے نشکاری کیے جانے کے خلاف ملک کے 9 بینکوں کی یونین 15 مارچ سے ہڑتال پر ہیں، جس کی وجہ سے عوام اور کاروباریوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ ان بینکوں کے تقریباً 13 لاکھ اہلکار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بینک اہلکار روزگار کے حوالے سے مستقبل کے تئیں فکر مند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سابقہ حکومتوں نے دور اندیشی کی وجہ سے بینکوں کا نیشنلائزیشن کیا تھا۔ سن 2008 میں دنیا میں بینکوں کی معیشت تباہ ہو گئی تھی، لیکن ملک میں قومی آ جانے کی وجہ سے بینکوں پر اثر نہیں ہوا تھا۔ ارجن کھڑگے نے کہا کہ بینک کے بعد بیمہ کمپنیوں کے اہلکار بھی ہڑتال پر جانے والے ہیں۔ انہوں نے حکومت سے ان اہلکاروں کے مسائل کو سلجھانے کی درخواست کی ہے۔ یاد رہے کہ ہندوستان میں بینک ملازمین کی ملک گیر ہڑتال منگل کو دوسرے دن بھی جاری رہی۔ رپورٹوں کے مطابق ہندوستان کے 10 لاکھ سے زائد بینک ملازمین پیر سے ملک گیر ہڑتال پر ہیں۔ امریکہ میں وبائی و متعدی امراض کے قومی ریسرچ سینٹر کے سربراہ اینٹونی فاوچی نے ملک میں کرونا کی بڑھتی نئی لہر پر خبردار کیا ہے۔ اینٹونی فاوچی نے فاکس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے امریکہ میں کرونا کی اٹھتی نئی لہر پر خبردار کیا اور کہا کہ یورپی یونین میں کرونا میں مبتلا ہونے والوں کی نئی بڑھتی تعداد سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ آئندہ ہفتوں میں امریکہ میں بھی کرونا کی بڑھتی لہر کا مشاہدہ کیا جائے گا۔ امریکہ کی دو کمپنیوں کے کرونا ویکسین فائزر اور موڈرنا کو اینٹی کرونا ویکسین کا جواز مل چکا ہے اور ان ویکسین کے لاکھوں ٹیکے لگائے بھی جا چکے ہیں، پھر بھی امریکہ میں اس ویکسین کی خوراک لینے کے باوجود تقریباً 60 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ سینکڑوں افراد ان دونوں ویکسین کے ری ایکشن کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں اور بعض تو زندگی کی جنگ تک لڑ رہے ہیں۔ واضح کرونا عالمی وبا سے متاثرہ اور کرونا امواد کی تعداد کے اعتبار سے امریکہ اس وقت بھی دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ مغربی افغانستان میں مسلح افراد نے ہرات کے پاشدان ڈیم کے محافظوں پر حملے میں کئی محافظ جاں بحق اور زخمی ہو گئے ہیں۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے پانی کے محکمے کے ترجمان اخپلواک نے کہا ہے کہ پاشدان ڈیم کے محافظوں پر مسلح افراد کے حملے میں 3 محافظ جاں بحق اور 1 زخمی ہوا ہے، جبکہ 4 محافظوں کے بارے میں ابھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ ابھی تک کسی گروہ یا شخص نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کیا، تاہم افغانستان کی حکومت اس قسم کے حملوں کا ذمہ دار طالبان کو قرار دیتی ہے۔ گزشتہ ماہ بھی نامعلوم مسلح افراد کے حملے میں اس ڈیم میں کام کرنے والے 11 مزدور جاں بحق ہو گئے تھے۔ واضح ہے کہ افغانستان میں صوبہ ہرات میں واقع پاشدان ڈیم کی تعمیر 9 سال قبل شروع ہوئی ہے۔ امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس اور اٹلی کی وزارت خارجہ کے جاری کردہ مشترکہ بیان میں شام میں دہشت گرد گروہوں کی حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ اس ملک میں جاری بحران کے سیاسی حل کی حمایت کرتے ہیں۔ امریکی وزارت خارجہ کی ویب سائٹ پر جاری ہونے والے اس بیان میں دعویٰ کیا گیا کہ برسوں سے جاری جھڑپوں، کرپشن اور بد انتظامی نے شام کی معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ ملک کی آدھی سے زیادہ آبادی یعنی تقریباً 1.3 کروڑ شامیوں کو انسانی امداد کی ضرورت ہے، جبکہ بے گھر ہونے والے لاکھوں شامی شہری ترکی، اردن، لبنان، عراق اور مصر میں مقیم ہیں۔ یہ بیان امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی اور اٹلی کے وزراء خارجہ کی جانب سے جاری کیا گیا ہے، جو شام میں مختلف دہشت گرد گروہوں کی ہمہ جانبہ سیاسی، اقتصادی اور عسکری حمایت کر کے شام کے تمام تر ابتر صورتحال اور تباہی کا باعث بنے ہیں۔ مذکورہ 5 ممالک کے سال شام میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے بارے میں طرح طرح کے سوالات کھڑے کر کے پہلے سے شور مچا رہے ہیں کہ یہ انتخابات آزادانہ اور منصفانہ نہیں ہوں گے۔ دہشت گردوں کی حمایت کرنے والے مذکورہ 5 ممالک کے جاری کردہ بیان میں بحران شام کو سلامتی کونسل کی قرارداد 2254 کے تحت پرامن طریقے سے حل کیے جانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے ایک بار پھر شام کی حکومت پر کیمیائی ہتھیاروں سے کام لینے کے بے بنیاد الزامات کا بھی اعادہ کیا گیا ہے۔ شام کا بحران سن 2011 میں سعودی عرب، امریکہ اور ان کے اتحادیوں کی حمایت یافتہ دہشت گرد گروہوں کے وسیع حملے کے نتیجے میں شروع ہوا تھا، جس کا مقصد خطے میں طاقت کا توازن غاصب سینی حکومت یعنی اسرائیل کے حق میں تبدیل کرنا تھا۔ شامی فوج نے اسلامی جمہوریہ ایران کی فوجی مشاورت اور عسکری روس کی حمایت سے داعش کی بساط لپیٹ دی، جبکہ دیگر دہشت گرد گروہ بھی شکست کے دہانے پر پہنچ گئے ہیں۔ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے صوبہ طائف سے سعودی اتحاد سے وابستہ عناصر کو پیچھے دھکیل دیا اور اس صوبے کے 80% علاقوں کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران جنوب مغربی یمن کے صوبہ طائف کے اہم علاقوں میں جملہ دراف، العرف اور غباری، نیز صوبے کے مغرب میں واقع مقبنہ اور اتوبیر نامی علاقوں کو جارے سعودی اتحاد کے فوجوں کے قبضے سے آزاد کرا لیا ہے۔ یمن کے افواج نے مغرب پر دباؤ کم کرنے کا سعودی اتحاد کا منصوبہ ناکام بناتے ہوئے طائف کے 80% سے زیادہ مقبوضہ علاقوں کو آزاد کرا لیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں اور پروگرام نیم نگاہ بھی یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ ابھی آپ سامعین پروگرام نیم نگاہ سماعت فرما رہے تھے۔ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں اور سامعین اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم نبی 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 یا رسول اللہ سلام علیک یا رفیع الشان و درجی رسول 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 یا وفی العهد و ذممی وحمید السعی امین 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 یا رسول اللہ یا عمدتنا یا امام الانبیاء الامنا خاتم 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 والفقید المحض معترف منه بالإفلاس والعدم رحیم رحیم رحیم۔
اور سامعین اب سماعت فرمائیے فرزند رسول خدا سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی شب ولادت باسعادت کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام۔
سامعین نواز رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں اظفر قاسمی اور طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارا یہ خصوصی پروگرام آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔
حسین کا صدقہ حسین کا صدقہ حسین کا صدقہ حسین کا صدقہ ازل سکھاتی ہے دنیا حسین کا صدقہ ازل سکھاتی ہے دنیا حسین کا صدقہ حسین کا صدقہ
ہے دانا دانا زمین کا
حسین کا صدقہ حسین کا صدقہ ازل سکھاتی ہے دنیا حسین کا صدقہ حسین کا صدقہ
صدائیں دیتا ہے فطر عطا کی خوشبو لے اڑان چاہیے جس کو وہ میرے پر چھو لے میرے پروں پہ لکھا
حسین کا صدقہ حسین کا صدقہ غزل سکھاتی ہے دنیا حسین کا صدقہ حسین کا صدقہ
بلایا بیٹے کو پہلے قریب مولا کے پھر ہاتھ جوڑ کے عباس سے کہا حر نے میں ساتھ لایا ہوں آقا
حسین کا صدقہ حسین کا صدقہ غزل سکھاتی ہے دنیا حسین کا صدقہ حسین کا صدقہ
بنے ہیں چاند ستارے کبھی بنے آلوں کبھی فرشتے بنے اور کبھی بنے آدم خدا نے جب بھی نکالا
حسین کا صدقہ حسین کا صدقہ غزل سکھاتی ہے دنیا حسین کا صدقہ حسین کا صدقہ
یہاں سے لے گئے خود روٹیاں وہاں والے یہ بات جانتے ہیں خوب آسمان والے زمین پہ دیتی ہے فضا
حسین کا صدقہ حسین کا صدقہ غزل سکھاتی ہے دنیا حسین کا صدقہ حسین کا صدقہ
سامعین مدینۃ الرسول 3 شعبان المعظم سن 4 ہجری قمری کو گلستان رسالت و امامت اور باغ عصمت و طہارت میں ایک جان بہار گل محمدی کے کھلنے کا منتظر تھا۔ اس گل محمدی کا تعلق ایسے پاکیزہ گھرانے سے ہے کہ حضرت ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیہ تطہیر کے نزول کے بعد اس گھرانے کو اہل بیت نبوت کے لقب سے پکارتے اور سلام کرتے تھے۔ 3 شعبان المعظم وہ مبارک دن تھا جس دن سرور کائنات 3 آفتاب امامت کے طلوع ہونے کے منتظر تھے۔ آپ کو جیسے ہی اپنے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خبر ملی، آپ نے اسماء سے فرمایا، اے اسماء، میرے فرزند کو میرے پاس لاؤ۔ اسماء نے عرض کیا، رسول اللہ، ابھی بچے کو غسل نہیں دیا گیا ہے، کیسے آپ کے پاس لے آؤں؟ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعجب سے اسماء کو دیکھا اور فرمایا، تم اس بچے کو غسل دے کر پاک اور طاہر کرو گی؟ خان عصمت میں زندگی بسر کرنے والی اسماء چہرہ رسالت کو دیکھ کر ہی حقیقت کو سمجھ گئیں اور فوراً صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حجرے میں گئیں اور وہاں سے نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کو رسالت ماں کے پاس لے آئیں۔ آپ نے اپنے پیارے نواسے کو اپنی آغوش میں لے لیا اور قرآن کی طرح مصحف رخ کو بوسہ دیا اور ننھے ننھے ہاتھ پاؤں کو جوش الفت سے چومنے اور آہستہ آہستہ کچھ باتیں کرنے لگے۔
نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام حبیب الہی کے محبوب تھے۔ گہوارۂ آغوش پیغمبر میں آپ بڑے آرام و سکون سے رہتے تھے۔ قلب پیغمبر اپنے نواسے اور اپنے دین کے محافظ کے پھول جیسے چہرے کو دیکھ کر باغ باغ ہو جاتا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے جد بزرگوار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ عاطفت میں اپنے بچپن کا بہت ہی خوشگوار اور یادگار دور گزارا۔ کبھی دوش رسول پر جلوہ افروز ہوتے اور کبھی آغوش رسالت کی زینت بن جاتے۔ اصحاب رسول اس حسین منظر کا نظارہ کیا کرتے تھے اور اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھتے تھے کہ رسول اکرم کس طرح اپنے نواسے کے چہرے کا بوسہ لیتے تھے اور کیسے اپنے نور نظر سے باتیں اور بے دریغ محبت کرتے تھے۔ رسول خدا حضرت امام حسین علیہ السلام سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ بعض ظاہر بین اصحاب نواسے کے ساتھ رسول خدا کی بے پناہ شفقت و محبت پر اعتراض کر بیٹھتے، لیکن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا کہ حسین کی جو الفت اور محبت میرے دل میں ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جس کا تم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہو۔ رسول اکرم نے اپنے اس فرمان سے اس حقیقت کی جانب لوگوں کو متوجہ کر دیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پیغمبر کی اتنی زیادہ اور بے دریغ محبت نسبی رشتے کی بنیاد پر اور معمولی محبت نہیں تھی، بلکہ یہ الہی محبت تھی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کی طرح کوئی معمولی انسان نہیں تھے۔ قرآن کریم کی اس بارے میں صراحت کے ساتھ نص بھی موجود ہے کہ پیغمبر کا کوئی قول و فعل اپنی خواہش نفس کی بنیاد پر انجام نہیں پاتا تھا، بلکہ وحی الہی کی بنیاد پر انجام پاتا تھا۔ اسی طرح خداوند عالم سورہ احزاب کی 21ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ مسلمانوں، تم میں سے اس کے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل ہے جو اللہ اور آخرت سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہے اور اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے۔ دوسری جانب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی بے دریغ محبت صرف اپنے اہل بیت اور خاص طور پر اپنے نواسوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے کیا کرتے تھے۔ رسول اکرم کی اپنے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام سے والہانہ الفت و محبت کا ذکر مختلف انداز سے اہل سنت کی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ مسند احمد بن حنبل، سنن ابن ماجہ اور مناقب ابن شہرآشوب میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ رسول خدا کہیں دعوت پر جا رہے تھے، بعض اصحاب کرام بھی آپ کے ساتھ ساتھ تھے۔ آ حضرت سب کے آگے آگے چل رہے تھے۔ آپ نے راستے میں اپنے چھوٹے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کو دیکھ لیا، فوراً چاہ کے اپنی گود میں اٹھا لیں، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے بچپن کے تقاضے کے سبب ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ رسول خدا یہ دیکھ کر مسکرائے اور آپ بھی ان کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے، اور پھر اپنے نواسے کو اپنی آغوش مبارک میں لے لیا اور فرط محبت سے آپ کو بوسہ دینے لگے۔ اس کے بعد لوگوں سے فرمایا، اے لوگوں، یہ جان لو حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جو شخص حسین کو دوست رکھے گا خدا اس کو دوست رکھے گا۔
سامعین، نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام مختلف پہلوؤں سے ایک ممتاز شخصیت تھے۔ آپ تمام فضائل و کمالات اور عبادات میں بھی تمام انسانوں سے افضل و برتر تھے۔ عبادت الہی اور طرز بندگی میں آپ کا انداز منفرد تھا۔ آپ نے شکم مادر سے لے کر اپنی ساری زندگی عبادت اور ذکر و یاد الہی میں بسر کی، حتیٰ عاشور کے دن کربلا معلہ میں آپ کا سر تن سجدہ ہونے کے بعد بھی نوک نزا سے ممبر کا کام لے کر تلاوت آیات قرآنی اور ذکر الہی میں مشغول تھا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اپنے پدر بزرگوار کی عبادت کے بارے میں فرماتے ہیں، حسین ابن علی علیہ السلام ہمیشہ راتوں کو عبادت الہی اور خدا سے دعا مناجات اور نمازوں میں مشغول رہا کرتے تھے۔
نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اسلامی اقدار اور رسول اللہ کی سنت و سیرت کے محافظ تھے۔ آپ نے دین اسلام کے اعلیٰ اہداف کو آگے بڑھانے میں کسی بھی کوشش سے دریغ نہیں کیا۔ حریت پسندی، ظلم ستیزی اور جور و ستم کے آگے گھٹنے نہ ٹیکنا آپ کی بے مثال خصوصیات میں شامل ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام ظلم و استبداد کے مقابلے میں ایک بے مثال بہادر ہی نہیں تھے، بلکہ آپ نے حریت پسندی اور انسانی اقدار کی بنیاد رکھی ہے۔ آپ ایسی کردار ساز شخصیت تھے کہ تمام حریت پسندوں، ظلم سے نفرت کرنے والوں اور حق و انصاف کے قیام کی راہ میں جد و جہد کرنے والوں کے لیے ان کی پیروی ضروری ہے۔ نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایسے دور میں جب اسلام عظیم بحرانوں اور مشکلات میں گرفتار ہو کر دو حصوں میں بٹ گیا تھا، ایک طرف تخت نشینوں اور ملوکیت پسندی کا اسلام تھا اور دوسری جانب بوریا نشینوں اور شریعت پسندی کا اسلام تھا۔ اس وقت رسول کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام نے ساری دنیا کے سامنے حق کو حق اور باطل کو باطل ظاہر کر دینے کا عزم کر لیا، لہذا آپ نے بنی امیہ کے سلسلے کی ایک نہایت ظالم و جابر فرد یزید بن معاویہ کے ظلم و استبداد کا تاریخ ساز مقابلہ کیا اور واضح الفاظ میں اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور اسلامی اور انسانی اقدار کی حفاظت کے لیے شہادت کو اپنے لیے باعث فخر قرار دیا۔ آپ نے اعلان کر دیا کہ حسین ابن علی ہرگز ذلت برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس اعلان کو ہمیشہ کے لیے ظلم و جور سے رہائی حاصل کرنے کے ایک اسلامی منشور میں تبدیل کر دیا۔ آپ نے آواز دی، خالق کائنات کی قسم، میں ذلت کے ساتھ ظالم و جابر کی بیعت نہیں کروں گا اور نہ غلاموں کی مانند میدان جنگ سے فرار کروں گا۔
سامعین، نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام لوگوں کی شخصیت کے احترام کا اس قدر خیال رکھتے تھے کہ نہ صرف ضرورت مندوں کی شخصیت کے مجروح ہونے اور ان کے احساس حقارت سے رنجیدہ ہوتے اور شرمندگی محسوس کرتے تھے، بلکہ دوسروں کو براہ راست کچھ سکھانے اور تعلیم دینے میں بھی آپ کو شرم محسوس ہوتی تھی۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک عمر رسیدہ شخص کو دیکھا کہ وہ صحیح وضو نہیں کر رہا تھا، برابری اسے وضو کا طریقہ بتانا بھی ضروری تھا۔ آپ نے اس شخص کو وضو کا صحیح طریقہ بتانے کا عزم تو کر لیا، لیکن اسے براہ راست بتانے میں اس کی شرمندگی کے خیال سے آپ کو شرما رہی تھی، اس لیے آپ نے اس عمر رسیدہ شخص کو وضو کا صحیح طریقہ بتانے کے لیے اپنے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام سے کہا، آئیے ہم آپ وضو کریں اور اس عمر رسیدہ شخص سے فیصلہ کرنے کو کہیں، اس طرح یہ وضو کا صحیح طریقہ سیکھ لے گا۔ دونوں بھائیوں نے اس عمر رسیدہ شخص سے دیکھنے کو کہا اور خود دونوں نے وضو کرنا شروع کیا۔ جب وضو کر چکے تو اس عمر رسیدہ کی سمجھ میں آ گیا کہ صحیح وضو بانی اسلام و شریعت کے نواسوں کا ہے۔ اس نے کہا، اے رسول کے نواسوں، آپ دونوں کا وضو صحیح ہے، غلط میرا وضو تھا، اب میں اپنے وضو کی اصلاح کر لیتا ہوں، اور کیا کہنا آپ لوگوں کا کہ کس مدبرانہ انداز سے آپ لوگوں نے مجھے وضو کا صحیح طریقہ تعلیم کر دیا۔
نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام لوگوں کے حقوق کا بہت ہی خیال رکھتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق عبد الرحمن نامی ایک شخص نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے کسی فرزند کو سورہ حمد کی تعلیم دی۔ آپ نے اس کے عوض معلم کو انعام و اکرام سے نوازا اور فرمایا کہ تمہارے اس عمل کی پاداش 1000 دینار، 1000 جوڑے بہترین لباس، کافی مقدار میں زر و زیور اور بہت سے وسائل زندگی سے بھی زیادہ ہے۔
حضرت امام حسین علیہ السلام کی اہم خصوصیت یہ تھی کہ آپ کا قلب مبارک لطف و کرم اور محبت و مہربانی سے سرشار تھا، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو زندگی کے نشب و فراز سے دوچار ہو کر رنج و غم اور شدید مشکلات میں گرفتار تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے ایک صحابی اسامہ بن زید کی ملاقات اور عیادت کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ نے ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار کا مشاہدہ کیا اور اسامہ بن زید سے ان کی پریشانی اور الجھن کا سبب دریافت فرمایا۔ اسامہ بن زید نے دل سے ایک آہ کھینچی اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے اپنی پریشانی بیان کرتے ہوئے کہا، مولا، دوسروں کے حقوق میری گردن پر ہیں، میں کچھ لوگوں کا مقروض ہوں، یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں دوسروں کے حقوق اور قرضے ادا کر دوں اور دوسروں کا مقروض ہو کر اس دنیا سے نہ جاؤں۔ یہ سن کر نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا، اسامہ کے سارے حقوق اور قرضے ادا کر دیے جائیں۔ اس وقت اسامہ بن زید مطمئن ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔
نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی اخلاقی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ آپ راہ خدا میں نہایت خلوص کے ساتھ ظاہر و آشکارا طور پر انفاق و خیرات کرتے تھے اور اس عمل کی انجام دہی میں صرف مستحق دیکھتے تھے، آپ اپنا اور پرایا نہیں دیکھتے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے پدر بزرگوار امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی مانند راتوں کو روٹیوں کی بوری دوش پر رکھ کر یتیموں، مفلسوں اور ناداروں اور بےکسوں کے گھر پہنچاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب روزے عاشور آپ کی شہادت کے بعد ظالموں نے آپ کے جسم سے کپڑے بھی لے لیے تو اس وقت آپ کے دوش پر بوریاں لادنے کے نشانات کا مشاہدہ کیا گیا۔ لوگوں نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے ان نشانات کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے پدر بزرگوار راتوں کو پوشیدہ طور سے اپنے دوش مبارک پر کھانے کے سامان لاد کر یتیموں اور مفلسوں کے گھر پہنچاتے تھے۔ اسی وجہ سے یہ نشانات آپ کے دوش مبارک پر پڑ گئے تھے۔ اسی سلسلے میں آپ کی ایک عزادار اور شیدائی کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے وہ شانے اور وہ پشتے مبارک کہ جس پر روٹیاں لاد کر یتیموں اور بےکسوں کے گھر پہنچائی جاتی تھیں، انہیں روزے عاشور ظالموں نے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر ڈالا۔
سامعین، شب ولادت امام حسین علیہ السلام کی مناسبت سے ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اس مرحلے میں آپ سماعت فرمائیں گے ہمارا اگلا پروگرام کلام امیر، اور آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات کا اختتام ہوگا۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام کلام امیر، ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نہج البلاغہ کے ایک اور پروگرام کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، نہج البلاغہ کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے جو خطبات اور مکتوبات اور آپ کے حکم کا مجموعہ ہے، جس کو سید رضی نے جمع کیا ہے، جس کو ہم نہج البلاغہ کی صورت میں جانتے ہیں۔ اس میں ہمارے پروگرام میں تین حصے ہوتے ہیں۔ جو پہلا حصہ ہے وہ خطبات کے حوالے سے ہے۔ تو آج جو خطبہ ہے وہ نہایت ہی اہم ہے۔ وہ خطبہ یہ ہے کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے جنگ صفین میں کچھ وقت کے لیے تھوڑا تعطل کیا۔ دیکھیے، جنگ صفین ایک ایسی جنگ ہے جو کافی دن تک چلی، تقریباً 40 روز، جس میں ایک لیلۃ الحریر بھی ہے، یعنی مورخین نے جو لکھا ہے تو 40 روز تک یہ جنگ چلی ہے۔ تو ابتدا میں امام نے تھوڑا تعطل کیا ان کے ساتھ جنگ کرنے میں، اگرچہ وہ جسارت بھی کرتے تھے، کبھی ان کی طرف سے زیادتیاں ہوتی تھیں، لیکن امام تاخیر کرتے تھے۔ تو اپنے کچھ افراد نے یہ کہا کہ دو باتیں ہیں معاذ اللہ، یا تو حضرت المومنین علی علیہ السلام موت سے ڈرتے ہیں جو جنگ نہیں کرنا چاہتے، یا یہ کہ سامنے والے کو حق پر سمجھتے ہیں۔ تو خیر، انشاءاللہ اس کی گفتگو ہم اپنے مہمان کے ذریعے دیکھیں گے، لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولا کا کوئی بھی قدم بغیر کسی مصلحت کے نہیں ہے، بغیر کسی مقصد کے نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وہ ہیں کہ جس کے لیے قرآن فرماتا ہے کہ وما تشاؤنا الا ان یشاء اللہ، یہ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ امام جو بھی قدم اٹھاتا ہے وہ خدا کی مرضی سے اٹھاتا ہے۔ تو ناظرین، امام نے جو یہاں پہ قدم اٹھایا اس کا نتیجہ بعد میں ظاہر ہوا۔ مورخین نے لکھا کہ امام کے اس اقدام کا، یہ جو تاخیر کی، اس کا سبب یہ ہوا اور اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ نہ جانے کتنے افراد تھے کہ جو امیر شام کے لشکر سے جدا ہو کر امام کے لشکر میں ملحق ہو گئے۔ ایک بڑی عظیم شخصیت ہے ہماری، علامہ محمد تقی شوستری، انہوں نے نہج البلاغہ کی ایک شرح لکھی ہے جس کا نام ہے بحج الصباغہ فی شرح نہج البلاغہ۔ انہوں نے ایک پوری فہرست مرتب کی ہے کہ جو امیر شام کے لشکر سے جدا ہوتے ہیں اور امام کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ اسی لیے تھا چونکہ امام تاخیر کر رہے تھے کہ جن افراد کے اوپر ابھی ہمارا موقف واضح نہیں ہے، چونکہ جو امیر شام نے کیا تھا وہ مولائے کائنات کی شخصیت کو مجروح کر دیا تھا، وہاں پہ مولائے کائنات کے اوپر سب و شتم کیا جاتا تھا، معاذ اللہ لان کیا جاتا تھا امام کی طرف۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مولا کی جو شخصیت ہے معاذ اللہ وہ ایک ایسی شخصیت ہے جو دین سے دور ہے، جو نماز نہیں پڑھتے، اور جو مثلاً خدا نخواستہ لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ تو لوگ یہ سوچ کے آئے تھے، لیکن جیسا جیسا امام کے نزدیک وقت گزر رہا تھا، ایک ہی میدان میں ہے، امام کو دیکھتے تھے نہیں بھائی یہ نماز بھی پڑھتے ہیں، ان کا اخلاق کیسا ہے، ان کا کردار کیسا ہے، تو لوگ اس طرف راغب ہو رہے تھے اور وہ امام کی طرف آ رہے تھے۔ یہی چیز سبب بنی جو امام علیہ السلام نے کچھ وقفہ کیا، انتظار کیا تاکہ وہ لوگ ملحق ہو جائیں امام سے، اور اس کے بعد جو ہے جنگ کو عملی جامہ پہنایا جائے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیں، یہ خطبہ جو ہے ہم اپنے مہمان کے ساتھ مل کر دیکھتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن کلام لہو علیہ السلام۔ نہج البلاغہ میں مولائے کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ کا یہ خطبہ نمبر 55 ہے، جس میں آپ نے ان اعتراضات کا جواب دیا ہے جب صفین کے معرکے میں آپ جنگ میں تاخیر کر رہے تھے. ابن ابی الحدید معتزلی تحریر کرتے ہیں کہ جب امیر المومنین علیہ السلام کے لشکر نے دریائے فرات پر قبضہ کر لیا تو اس کے بعد امام نے اہل شام کو یہ اجازت دی کہ وہ بھی دریا سے ویسے ہی استفادہ کریں جیسا کہ ہمارے لشکر کے لوگ، ہمارے سپاہی، ہمارے چاہنے والے دریا سے استفادہ کر رہے ہیں. لشکر شام بھی دریا سے ویسے ہی فائدہ اٹھاتا رہا، یہاں تک کہ کئی دن گزر گئے، نہ امام کی طرف سے کوئی نمائندہ امیر شام کے پاس جاتا ہے اور نہ امیر شام کا کوئی نمائندہ امام کے پاس آتا ہے. گویا وہ جنگ کا ماحول جو تھا وہ آہستہ آہستہ، وہ ماحول جو ہے جنگ و جہاد کا، کم ہوتا گیا، یہاں تک کہ لوگ امیر المومنین کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہا، یا علی، ہم اپنی بیوی اور بچوں کو کوفے میں چھوڑ کر آئے ہیں، ہم نے عراق کو چھوڑا اور شام کی سرحد پر آ کر ہم نے قیام کیا ہے اور آپ جنگ میں تاخیر کر رہے ہیں، آپ جنگ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، ہم نے سرحد شام کو اپنا وطن بنا لیا ہے، آپ جنگ کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، یا علی، آپ کے پیٹ پیچھے آپ کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں. مولا نے پوچھا کہ میرے خلاف کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ کہا، یا علی، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی جنگ کی اجازت نہیں دے رہے. اس کی دو ہی وجہ ہو سکتی ہیں، یا یہ کہ علی موت سے ڈر رہے ہیں، علی کو موت کا خوف ہے، اور یا دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ علی امیر شام کو حق پر سمجھتے ہیں اور اس سے جنگ کو جائز نہیں سمجھتے. یہ سننا تھا کہ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا جس میں آپ نے ان دونوں سوالوں کا جواب دیا. آپ نے فرمایا کہ علی موت سے ڈر رہا ہے، علی کے دل میں موت کا خوف ہے، یہ تم نے کیسے سوچ لیا؟ خدا کی قسم، مجھے موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں موت پر جا پڑوں یا موت مجھ پر آ پڑے، میں کیسے موت سے ڈر سکتا ہوں؟ میرے سامنے موت کے ڈرنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا ہمارا ماضی تمہاری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے؟ بدر و احد کے میدان میں، خیبر و خندق کے میدان میں ہم نے کس طریقے سے دشمنوں سے جہاد کیا، ہم موت سے نہیں ڈر رہے ہیں. کہا، یا علی، پھر آپ امیر شام سے جنگ کو جائز نہیں سمجھتے، اس لیے آپ تاخیر کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اگر میں امیر شام کو حق پر سمجھتا اور اس سے جنگ کو جائز نہ سمجھتا تو میں کوفے سے لشکر لے کر کیوں آتا؟ تو لوگوں نے کہا، یا علی، پھر آپ جنگ کرنے کی اجازت کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ یہ جنگ میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ آپ نے فرمایا، جنگ میں تاخیر کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ انہیں موقع دوں، شاید ان میں سے کوئی ایک آدمی ہدایت پا جائے تاکہ صلح کا کوئی راستہ نکل آئے، ان کے سامنے حق واضح ہو جائے. اس لیے کہ علی کا کام یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سروں کو کاٹ دیں، بلکہ علی کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو حق کے راستے کی رہنمائی کرے. لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کو موقع مل جائے اور اسی درمیان یہ حق کو پہچان لے.
ناظرین، آپ نے ابھی خطبے کو ملاحظہ فرمایا کہ امام علیہ السلام نے کن اہم نکات کی طرف اس خطبے میں اشارہ کیا ہے. آئیے اب چلتے ہیں اس مکتوب کی طرف جو ہم آج آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں. یہ درواقع اسی مکتوب کا ایک حصہ ہے جو سلسلہ چل رہا تھا اس سے پہلے بھی جو دو تین پروگراموں میں آپ کے سامنے پیش کیا، جو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ابن عباس کی طرف خطبہ یعنی یہ لیٹر لکھا ہے، اور اس میں جناب محمد ابن ابی بکر کی شہادت کے بارے میں آپ کو متوجہ کیا ہے۔ عجیب ہے محمد ابن ابی بکر کی جو شخصیت ہے، جو محمد ابن ابی بکر کا مقام ہے۔ امام علیہ السلام نے واقعی جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ قابل غور ہیں امام محمد کے لیے جو استعمال کر رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ شخصیت وہ ہے کہ جو یعنی جو حضرت عائشہ ہیں ان کے بھائی ہیں، اور خود ان کی شخصیت کے اوپر جو محمد ابن ابی بکر کی شہادت کا اثر پڑا وہ یہ تھا، چونکہ امیر شام نے اپنے سپاہیوں کی مدد سے یہ کیا تھا کہ ان کو شہید کرنے کے بعد ان کی لاش کو ایک یعنی الاغ کے ایک جانور کے جسم میں رکھ کے اس کو جلا دیا تھا۔ تو جس وقت حضرت عائشہ کو اس چیز کی خبر ملتی ہے آپ کو بہت افسوس ہوتا ہے، اور تاریخ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ آپ نے گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا، اس لیے کہ جب ان کے سامنے گوشت آتا تھا اور خاص طور پر جو کباب شدہ گوشت ہوتا تھا تو حضرت عائشہ کو اپنے بھائی کی یاد آ جاتی تھی۔ تو یہ ظلم کیا تھا محمد ابن ابی بکر کے اوپر۔ آپ سے یہیں پر اجازت چاہتے ہیں، آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں، خدا حافظ، فی امان اللہ۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے، اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں، اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.